بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال وما يعقلها إلا العالمون. اس کے اوپر ایک مثال باری تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, غالباً مکڑی کی مثال ہے, اور اس مثال کو بیان کرنے کے بعد ہے وما يعقلها إلا العالمون. مکڑی اور اس کا مکان دونوں نہایت کمزور چیز ہے. اوہن البیوت اس کو قرآن نے کہا ہے, اور شرک کرنے والوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. بت پرستی کرنے والوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار ماننے والوں کو تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ عالم لوگ ہی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, یعنی جن کے اندر علم ہوگا وہی انہی مثالوں کو اور مثال سے دیے جانے والی نصیحت کو اچھی طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. گویا شرک کا ابطال, توحید کا اثبات, غیر اللہ کا کمزور اور بودہ ہونا, یہ سب چیزیں اہل علم ہی سمجھ پائیں گے. گویا امام نے اس آیت کے ذریعے یوں استدلال کیا کہ یہ سب اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں, اس کے لیے بھی شرط اول علم ہے کہ توحید کا حق ہونا, شرک کا باطل ہونا, غیر اللہ کو ولی اور کارساز ماننا, یہ کمزور اور بودہ ہونا, اس کو اہل علم ہی سمجھ پائیں گے. ہویا کہ اس طرح کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. جی قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اس آیت میں علم کے ذرائع کو بیان کیا گیا ہے. ایک ذریعہ ہے علم کا سننا, کہ سن کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. علم کا دوسرا ذریعہ ہے سمجھنا, کہ سمجھ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. سننا اور سمجھنا یہ اہل علم کی خوبیوں میں سے ہیں, کہ دین کی باتوں کو سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے, یہ اہل علم کی خوبیوں میں سے ہیں. یہاں آیت کریمہ میں نہ عقیلو کو نہ علمو کے معنی میں بھی لیا ہے, یعنی وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں دین کی بات سنتے یا دین کی بات جان لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے. گویا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں پہلے علم حاصل کیے ہوئے ہوتے تو جہنم کی آگ کے اندر ڈالے نہ جاتے. معلوم ہوا کہ پہلے علم حاصل کرتے, اس کے تقاضے کو پورا کرتے تو جہنم کے اندر نہ جاتے. انہوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا, اسی لیے غلط عمل کیا اور جہنم میں گئے. اگر صحیح علم سنتے, صحیح علم جان کر کے اس کے مطابق صحیح عمل کرتے تو ہرگز وہ جہنم میں جانے والوں میں شامل نہ ہوتے. تو اس میں بھی بتلایا گیا کہ بھائی علم سے پہلے آدمی کو, عمل سے پہلے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور سمجھداری کے متعلق یہ بات یوں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان علم یا تو اپنی سمجھ سے حاصل کرے گا یا دوسروں سے سن کر کے علم حاصل کرے گا. نسمعو, دوسروں سے سن کر علم حاصل کرے گا. ناقلو, اپنی سمجھداری سے علم حاصل کرے. یہ دو طریقے ہیں علم کو حاصل کرنے کے, لیکن اس کے اندر محتاط طریقہ نسمعو ہے. تقدیم سے یہ بات نکلی کہ دوسروں سے سن سن کر کے آدمی صحیح علم حاصل کرے, یہ محتاط طریقہ ہے علم کا. اگرچہ خود کی سمجھ سے بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے, لیکن اس کے اندر بہت سی مرتبہ ٹھوکر لگ جانے کا خطرہ ہے. جی وقالوا لو وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں مقابلہ جو ہے نا وہ علم کے اندر ہے, علم کے علاوہ دوسری چیز میں آیت میں مقابلہ نہیں ہے. دو گروہوں میں مقابلہ ہے, ایک جماعت ہے آپ جیسے اہل علم کی اور ایک دوسری جماعت ہے جن کے پاس علم نہیں, جاہلوں کی. تو کہا دونوں جماعت کے اندر کبھی برابری نہیں ہو سکتی. جنہوں نے علم حاصل کیا وہ اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اللہ کا قرب اور رضا حاصل کریں گے, اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے. اور جن کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ جو کام کریں گے وہ جہالت بھرے کام کریں گے, اللہ کی ناراضگی مول لیں گے اور نتیجہ ان کے لیے جہنم کی سزا ہوگی. گویا کہ علم اگر پہلے سے لوگ حاصل کیے ہوئے ہوتے تو تفوق اور بلندی کا درجہ ان کو حاصل ہوتا اور جہالت سے لوگ دور ہوتے. جی یہ الگ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. اب اس حدیث شریف کے جزو کو سمجھنے کے لیے پہلے امام محمد کا واقعہ سمجھو, اس کی روشنی میں حدیث شریف کے اس جزو کو سمجھو. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سوان نگاروں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا گزری؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی تو ارشاد ہوا کہ اگر ہم تمہیں عذاب دینا چاہتے تو ہمارا علم تمہیں نہ عطا کرتے. ہم نے تم کو ہمارا علم دیا، یہ اس بات کا قرینہ تھا کہ ہم تمہیں عذاب دینا چاہتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا اور ملائکہ مجھے جنت کی طرف لے گئے۔ اب دیکھیے کہ اسی علم کی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کر دی گئی، نجات ہو گئی، جنت مل گئی۔ اب یہ حدیث شریف دیکھیے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ لہذا کسی بھی انسان کو دین کی سمجھ نصیب ہو جاوے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہی تفقہ فی الدین، یہ علم میں ہی حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ آدمی نے تفقہ فی الدین حاصل کیا، علم حاصل کیا، یہ علامت ہو گئی کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پہلے علم حاصل کرو اور پھر عمل اور اشاعت کرو، تاکہ تمہارے اندر یہ علامت متحقق ہو جائے کہ واقعی اللہ تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو تفقہ فی الدین نصیب ہو جائے، علم میں گہرائی اور سمجھ نصیب ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی سعادت کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ لہذا اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم حاصل ہوگا سیکھنے سکھانے کے ذریعے۔ یہاں تعلم کا لفظ ہے، لیکن بعض طرق کے اندر تعلیم کا لفظ بھی آیا ہے، اس لیے دونوں لفظ کو ملا کر کے یہ معنی نکالو کہ علم آئے گا سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے۔ یہ روایت پوری موجم کبیر طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، طبرانی میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ علم کی فضیلت ہے، تو تعلم جو اس کا ذریعہ ہے حصول کا، وہ بھی فضیلت ہے۔ تعلیم وہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ یعنی جب علم فضیلت والی چیز ہو گئی تو اس کے ذرائع میں جو تعلم اور تعلیم ہے وہ بھی فضیلت والی چیز ہو گئی۔ تو گویا علم سے منسلک چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائے گی اور انسان اپنے اساتذہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے اور اپنے تلامذہ کو علم سکھاتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم باقی رہے گا، علم حاصل ہوگا سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے۔ اور اس کے اندر یہ ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اصل ہے صحیح علم سیکھنے سکھانے کے معاملے میں، کہ انہوں نے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے علم سیکھا، یا بلا واسطہ انہوں نے علم سیکھا، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو علم سکھلا دیا۔ اس سے شرعی علوم، صحیح علوم اللہ کے یہاں سے نبیوں کے واسطے سے امت کو ملے اور امت اس سے بہرور اور مالا مال ہوئی۔ تو گویا کہ اس کا سیرہ حضرات انبیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انبیاء جب قدسی الاصل جماعت ہے تو ان کے ساتھ جس علم کا سیرہ جڑے گا وہ علم بھی مقدس ہو جائے گا، وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا، لہذا جو اس میں اشتغال رکھے گا وہ خود بھی آدمی مقدس اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسی لیے علم کے سلسلے میں مشغولیت رکھو۔ اسی سے فقہا نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت یوں وصیت کر جائے کہ میرے مال کو اہل علم پر خرچ کرنا، تو کہا اس کا مال کس پر خرچ کیا جائے؟ تو کہا اس کا مال قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن کے علم والوں پر، حدیث شریف اور فقہ کے علم والوں پر، وہیں اس کا مال خرچ کیا جائے گا، چونکہ یہی حقیقی علم والے لوگ ہیں۔ اور مرنے والے کی وصیت تھی کہ میرا مال اہل علم پر خرچ کیا جائے، تو جو واقعی علم والے ہیں مفسرین، محدثین، فقہا، انہی کے اوپر اس کا مال خرچ کیا جائے۔ تو یہ تعلیم اور تعلم کا اصل سر چشمہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے ذریعے جو علم آیا وہ مقدس ترین علم آیا، لہذا جو اس سے شغف رکھے گا اس کے اندر بھی تقدس اور برکت آ جائے گی۔ جی بس پورا واقعہ سننا پڑے گا تو اتنا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام کی جماعت کے اندر بڑا اونچا مقام ہے اور امتیازی مقام بھی ہے۔ زاہدین کی جماعت کے یہ فرد ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ملک شام منتقل ہو گئے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ اب جو قرآن مجید کی آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، پھر قرآن کی آیت، ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ ان آیتوں کے سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی اور جمہور صحابہ کی رائے الگ تھلگ تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایک آدمی کے لیے اپنی ضروریات سے زیادہ ایک درہم بھی جمع رکھنا ممنوع ہے، بس اپنی ضروریات پوری کرو، کھاؤ پیو، کپڑے، مکان، ضرورت، بس ضرورت سے زیادہ جمع ہی مت کرو، اگر جمع کیا تو اس آیت کے مصداق بن جاؤ گے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور آخر میں وعید ہے، فبشرهم بعذاب علیم، اس وعید کا وہ آدمی مستحق بن جائے گا۔ اور جمہور صحابہ کی رائے کیا تھی کہ یہ آیت کریمہ ہے زک، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور مال میں سے جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، حقوق واجبہ، مثلا زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، یہ ادا نہیں کرتے، وہ لوگ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ تو جمہور کے مسلک کے مطابق جو لوگ مال جمع کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں نکال دے، مال جمع کرنے کے بعد اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کر دے، وہ لوگ اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں. اور حضرت ابو ذر کی رائے یہ تھی کہ اس آیت کریمہ کے مصداق وہ تمام لوگ ہیں کہ جو لوگ مال جمع کرے ضرورت سے زیادہ، ایک درہم بھی جمع کریں گے تو آیت کے مصداق ہو جائیں گے. فبشرہم بعذاب علیم. یہ تھا اختلافی مسئلہ. بعضوں نے اس اختلاف کو یوں نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے معاملے میں حضرت ابو ذر کی رائے یہ تھی کہ اس سے مسلمان اور اہل کتاب دونوں مراد ہے، اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آیت کریمہ صرف اہل کتاب کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں آیت نہیں ہے. بہرحال یہ بنیادی اختلاف تھا. اب ملک شام میں کیا ہوتا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ علل اعلان مجموع کے اندر بھی اپنے مسلک اور موقف کو بیان فرماتے رہتے تھے، اپنے مسلک کی تائید میں تقریریں کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو شریعت کا یہ شریعت میں یہ قانون ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ایک درہم بھی جمع کرو گے تو اللہ کے عذاب کے تم حقدار بن جاؤ گے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو سمجھایا کہ حضرت آپ جو ہے یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو یہاں تو ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، اور واقعی ہنگامہ کھڑا ہوتا تھا وہاں، اس لیے کہ ہر جگہ مالدار کم اور غریب زیادہ. تو اب حضرت ابو ذر کا مسلک جب غریب لوگ سنتے تھے تو وہ غریب لوگ کیا کرتے تھے، کوئی بھی مالدار نظر آیا تو زور سے آیت پڑھتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. تو مالداروں کا تو جینا مشکل ہو گیا وہاں پر، اس لیے کہ غریبوں کو تو زوردار موقف مل گیا حضرت ابو ذر غفاری کا، اس لیے وہ برابر مالداروں کو نمبر پر لیتے تھے، مالداروں کا جینا تنگ کر ڈالا. انہوں نے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ بھائی صوفی صاحب کو کچھ سمجھاؤ، یہ تو جو ہے اپنا موقف علل اعلان بیان کرتے ہیں اور مزید غربا کی جماعت ان کے ساتھ لگ گئی ہے، تو اب یہ جو ہے ہماری دلیے تو بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی. حضرت امیر معاویہ نے بلایا سمجھایا لیکن حضرت ابو ذر مانے وانے نہیں، وہ تو اپنی بات پر اڑے رہے برابر موقف پر، اور اس کو لوگوں میں دھڑلے سے بیان بھی کرتے تھے اور غریبوں کو بڑا مزہ آتا تھا. جب ایک ہنگامہ ہوتا تھا، ہیجانی کیفیت ہوتی تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری صورت حال لکھی، اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ بھئی یہاں ایسا ہے معاملہ، اور اسی طریقے سے معاملہ ہنگامی صورت حال ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط ملا تو انہوں نے جواب کہلوایا کہ حضرت ابو ذر کو مدینہ بھیج دو کوفہ سے. اب امیر المومنین کا حکم آیا، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے ملک شام سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے. ادھر اسی زمانے میں تازہ تازہ حضرت کعب احبار ایمان لائے تھے، یہ یا تو دور صدیقی میں ایمان لائے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایمان لائے، اور بڑے ذی علم آدمی تھے کعب احبار، بڑے ذہین تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم بھی تھا اور بڑے ذہین آدمی تھے. تو حضرت عثمان نے کعب احبار کو تیار کر لیا تھا کہ حضرت ابو ذر آ رہے ہیں ملک شام سے، جب مدینہ پہنچے تو تو آپ ان سے ذرا مباحثہ کرنا میری موجودگی کے اندر، وہ جو موقف انہوں نے اپنایا ہے اس سلسلے کے اندر. حضرت کعب نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور ان سے بات کروں گا. اب جب سفر لمبا چوڑا اس زمانے میں آنے جانے میں کافی وقت لگتا ہے، پھر حضرت عثمان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو کعب احبار نے پہلے سے سیٹنگ کے مطابق مسئلہ چھیڑ دیا اور حضرت ابو ذر کو پوچھا کہ حضرت مال جمع کرنے کا کیا حکم ہے کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرے تو کیسا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے مسلک اور موقف کی زوردار تقریر کی کہ بالکل جائز نہیں ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ایک درہم بھی کوئی جمع کر سکتا نہیں ہے. اور یہی آیتوں سے استدلال، والذین یکنزون الذهب والفضہ، سارے استدلال بھی انہوں نے کیے اور مضبوط رہے اپنی رائے کے اوپر. خیر، اب وہاں ملک شام میں حضرت معاویہ ان سے کوئی زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، حالانکہ امیر تھے حضرت معاویہ، لیکن حضرت ابو ذر کو سمجھانے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے تھے، چونکہ درجے میں حضرت ابو ذر بڑے ہیں، مقام مرتبے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مدینہ بھیج دو، وہاں امیر المومنین نمٹیں گے. تو حضرت کعب احبار نے پلٹ کے ایک زوردار سوال کیا، کہا حضرت یہ جو آپ کا موقف ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایک درہم بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تو اسلام میں فرض ہوتی ہے، آدمی مال جمع کر کے رکھے، سال اس کے اوپر گزرے، نصاب کے بقدر مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور آپ تو یوں فرما رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ایک درہم بھی جمع نہیں کر سکتے، تو زکوٰۃ فرض کس پر ہوگی؟ یہ آپ بتلائیے. تو اس اشکال کا حضرت ابو ذر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب جواب نہیں تھا تو وہ چونکہ پرانے آدمی تو ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہوئے کعب احبار کو پیٹنے کے واسطے کہ ان کو اب پیٹو، چونکہ کوئی کم عمر آدمی یا یہ کہ جو ہے کم درجہ آدمی اس طرح بحث کرے تو بڑوں کو جلال آ جانا ایک ناگزیر بات ہے. تو حضرت ابو ذر کو جلال آ گیا اور ڈنڈا لے کے مارنے کھڑے ہوئے. تو حضرت کعب احبار نے دیکھا کہ تو آج ماریں گے، تو حضرت عثمان کے پاس لپک کے پہنچ گئے تاکہ امیر المومنین کی آڑ میں حفاظت ہو جائے. تو ہوا ایسا کہ جہاں حضرت عثمان بیٹھے تھے وہاں کعب احبار پہنچے، تو ابو ذر وہاں بھی ڈنڈا لے کے پہنچے. اب کعب احبار گول گول گھوم رہے حضرت عثمان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور حضرت ابو ذر ڈنڈا لے کے گول گول دوڑ رہے ہیں. یہ اپنے کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، یہ پیچھے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. حضرت ابو ذر ڈنڈا لے گئے، پھر بھی آخر حضرت ابو ذر نے اٹھا کے دیکھ دیا اور اس طرح مارا، چونکہ حضرت کعب احبار حضرت عثمان کے ارد گرد دوڑ رہے تھے، تو آدھا ڈنڈا حضرت عثمان کو لگا اور آدھا جو ہے حضرت کعب احبار کو لگا، دونوں کو آدھا آدھا ڈنڈا لگا. اور پھر بھی وہ اپنے موقف اور مسلک کے اوپر جمے ہوئے ہی رہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حکیمانہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ مدینہ شہر میں رہیں گے تو یہاں بھی ہنگامے کھڑے ہوں گے، ہیجانی کیفیت ہوگی، اس لیے کہا حضرت آپ ربضہ چلے جائیے. مقام ربضہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام، پیچھے دو تین اقوال بتلائے تھے ربضہ کے بارے میں، تو مقام ربضہ کے اوپر آپ چلے جائیے، وہاں چھوٹے گاؤں میں وہاں رہ کر کے آپ اللہ اللہ کرو، نہ وہاں اپنی خانقاہ چلاؤ. یہ کہہ کر حضرت عثمان نے ان کو مقام ربضہ قیام کے لیے روانہ فرما دیا. وہاں ہو گئے اور وہیں انہوں نے زندگی گزاری، مزار بھی ان کا وہیں پر بنا. اب ایام حج کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، جمرات پر رمی سے فارغ ہوئے اور وہاں کھڑے ہوئے تھے. اب لوگوں نے جو ہے مسائل پوچھنا شروع کیا کہ بھائی صاحب یہ رسول ہے، غنیمت ہے، چلو اپنے مسائل پوچھے ان کو. مسائل کے سوال جواب کے دوران ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہی انگلی والے، تو کسی نے وہی پرانا مسئلہ چھیڑ دیا حضرت ابو ذر کو کہ حضرت وہ کیا مسئلہ ہے ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کے بارے میں. تو انہوں نے وہاں بھی وہی بات چھیڑ دی کہ بھائی جو ہے یہ میرا موقف ہے، یہ مسلک ہے. تو کسی نے ان کو یاد دلایا، حضرت آپ یہ مسئلے تو بیان کر رہے ہو یہاں پر، آپ بھول گئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کسی کو مسائل نہیں بتلائیں گے، مسائل بیان کرنے پر آپ کو پابندی لگائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نے. تو حضرت عثمان نے جب ان کو ربضہ روانہ فرمایا تھا تب تاکید کر دی تھی کہ آپ وہاں اللہ اللہ کرو، مسئلے مسائل بتانے کے نہیں، اس میں آپ کو پڑھنے کا نہیں. تو کسی نے دیکھو کیسے لوگ انگلی کرنے والے ہوتے ہیں، کسی نے جان بوجھ کر وہی مسئلہ چھیڑا جو ان کا وہ مال کے بارے میں موقف، اور دوسرا دھیرے سے کہتا ہے حضرت تو آپ بھول گئے، آپ کو تو امیر المومنین نے مسائل بیان کرنے سے منع فرمایا اور آپ پھر یہیں جمرات پر مسائل بیان کرنے میں لگ گئے. تو جب کسی نے ان کو یہ بات کہی کہ امیر المومنین نے آپ کو منع کیا تھا پھر بھی آپ مسائل کیوں بیان کر رہے ہو، اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا جو امام بخاری نے یہاں نقل کیا ہے، لو وضعتم السمسامۃ علی ہاذی. تو یہ جملہ اس موقع کا ہے کہ جب جمرات کے اوپر آپ لوگوں کو مسائل کی رہبری کر رہے تھے، اس موقع کے اوپر آپ نے یہ جملہ فرمایا. کیا جملہ فرمایا؟ اب اس کو دھیان سے سمجھو. اگر تم تلوار کو مجھے یہاں رکھ دو، جلال میں آ گئے حضرت ابو ذر، اگر تم تلوار مجھے یہاں رکھ دو، اور حاضی ہی کہہ کر کے آپ نے اپنی گدی کی طرف یہاں اشارہ کیا، اگر تم تلوار مجھے یہاں رکھ دو یہاں گدی کے اوپر، ثم ظننت، پھر میں یہ خیال کروں یقین کروں، انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کوئی کلمہ کسی کے کان میں ڈال کر آر پار کر سکتا ہوں، انفذ کلمۃ، میں کوئی کلمہ کسی کے کان میں ڈال کر آر پار کر سکتا ہوں. کون سا کلمہ؟ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے سن رکھا ہے، قبل ان تجیزو علیہ، اس سے پہلے کہ تم میرے اوپر تلوار چلاؤ، لانفذتها، تو میں وہ کلمہ اس کے کان میں ڈال ہی دوں گا. کتنا زبردست جواب دیا حضرت ابو ذر نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جواب کا حاصل کیا نکلے گا؟ کوئی مجھے یہاں تلوار رکھ دے، یعنی قتل کرنے کے لیے تلوار آ گئی، اب بس قتل وہ کرنے ہی والا ہے، اور مجھے یہ موقع ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث کسی کے کان میں پہنچا دوں، عین اس موقع پر جب مجھے کوئی قتل کر رہا ہے، اس موقع کے اوپر بھی مجھے اتنی ذرا سی وسعت ملی کہ میں حضور سے سنی ہوئی کوئی حدیث کسی کو سنا دوں، تو میں اس کو سنانے میں تاخیر نہیں کروں گا بلکہ سنا ہی دوں گا. دیکھیے دین کی اشاعت کا کتنا ان کا جذبہ ہوگا. امام بخاری تو یہاں پر اس لیے لائے کہ دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسروں کو پہنچانے کا کتنا عظیم الشان جذبہ ہے کہ کوئی گردن پر تلوار رکھ دے اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی مجھے حدیث سکھانے کا موقع ملے تو میں حدیث ضرور دوسروں کو سکھلا دوں گا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان حضرات کی یہاں علم کی کتنی اہمیت تھی اور علم کی اشاعت اور علم کے اوپر عمل کے ان کے کس قدر اونچے درجے کے جذبات تھے اس کا اندازہ لگاؤ. تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہاں ترجمۃ الباب میں ربط کیا ہے سمعت، یعنی جو بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ویا کہ علم مقدم ہو گیا کہ میں نے حضور سے حدیث سنی اور اس کا علم حاصل کیا، اب اس کا نمبر ہے تبلیغ کا. سن تو لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اب نمبر آ رہا ہے کس کا، اس کی اشاعت کا. اور اشاعت کا جذبہ بھی ان کا کتنا مضبوط ہے، کتنا پاورفل ان کا جذبہ ہے کہ اگر جان جا رہی ہو تو آخری وقت کے اندر بھی میں علم کی اشاعت ضرور کروں گا. دیکھیے کیسے ہمارے اکابر تھے. اب آدمی کی جب جان جا رہی ہے تو اس وقت تو فکر میں رہتا ہے کلمہ پڑھوں یا یہ کہ میں وصیت نصیحت کروں یا جو ہے تلوار کو ہٹانے کی فکر کروں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت پھر بھی حدیث شریف کی اشاعت کروں گا. اور یہ اشاعت کب؟ جب سمعتو پہلے ہوا اور حضور سے علم پہلے حاصل کیا، اب بعد میں اس کا نمبر ہے اشاعت کا. یہ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط چیز جو یہاں امام علی مقام لائے. یہ تو ہو گیا واقعہ مکمل حضرت ابو ذر کا، اور یہ ہے امام بخاری کا استدلال. شراح کرام نے یہاں اشکالات کھڑے کیے. ایک اشکال یہ کھڑا کیا ہم ترین کہ جب امیر المؤمنین نے حضرت ابو ذر کو منع کیا تھا کہ آپ کسی کو مسائل نہیں بتلائیں گے، پھر حضرت ابو ذر نے حج میں جمرات کے پاس مسائل بتانے کیوں شروع کر دیے؟ بظاہر امیر المؤمنین کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی. یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب سمجھو. نمبر ایک، بعض شرح نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلقاً مسائل بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ اختلافی مسائل بیان کرنے سے منع فرمایا تھا کہ جن مسائل میں آپ کا اور جمہور صحابہ کا اختلاف ہے، جن مسائل کو بتلانے سے لوگوں میں ہنگامہ اور ہیجان پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کسی کو نہیں بتلائیں گے. باقی اگر کوئی آپ کو دوسرے مسائل پوچھے تو اس کو بتانے کی ممانعت نہیں تھی. اور یہاں حج کا موقع تھا، حج میں تشریف لائے تھے حضرت ابو ذر، اس لیے ظاہر ہے کہ زیادہ تر سوال حج ہی کے متعلق ہوں گے، اور اس میں کسی نے اس طرح چھیڑ چھاڑ کر ڈالی. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا یہ تھا کہ امیر کی اطاعت، ایک طرف ان کے لیے امیر کی اطاعت تھی، تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ آپ کسی کو مسائل نہیں بتلائیں گے. دوسری طرف ان کے لیے اہم معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، بلغوا عنی ولو آیا. تو ان کے سامنے دو باتیں ہو گئی، ایک امیر کی اطاعت میں چپ رہنا، مسائل نہ بتلانا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عالی کی بنیاد پر آپ سے سنی ہوئی بات کی ترویج اور اشاعت کرنا. تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں ترجیح دیتا ہوں امیر کی بات کے مقابلے کے اندر. اسی لیے آپ نے لوگوں کو اس موقع پر حدیث بیان فرمائی, مسائل بیان فرمائے. اسی لیے اس کو نافرمانی کے دائرے کے اندر نہیں لا سکتے. بہرحال ہمارے لیے تو بہت بڑی نصیحت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ جذبہ علم کی اشاعت کا. جی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غیر موجودین کو دین حدیث قرآن پہنچا دے وے. امام نے استدلال کس طرح کیا کہ حاضرین پہنچانے کب جائیں گے, جب پہلے علم حاصل کریں گے تو پہنچانے کے لیے جائیں گے, نہیں علم نہیں ہوگا تو کیا پہنچانے جائیں گے. اسی لیے حاضرین نے پہلے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر وہ پہنچانے کے لیے نکلے. اس طرح امام علی مقام کا یہاں استدلال ہے. جی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا, یعنی آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی, ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون کا ربانی ہو جاؤ. تو ربانی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی, فکما بن جاؤ, علماء بن جاؤ, فقہا بن جاؤ. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی کہ جب تم حکما بنو گے, علماء بنو گے, فقہا بنو گے تو خود بھی صحیح عمل کرو گے اور اس کی اشاعت بھی لوگوں کے سامنے صحیح صحیح انداز کے اندر کرو گے. یاد رکھنا اچھی طرح, آیت کریمہ کی جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے امام بخاری نے نقل فرمائی, وہی ان کے ترجمۃ الباب سے ربط رکھنے والی چیز ہے کہ جب یہ حکم دیا باری تعالیٰ نے کہ ربانی بن جاؤ, اور ربانی بننے کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی, علماء بن جاؤ, حکما بن جاؤ, فقہا بن جاؤ. تو کہا پہلے بنو گے تو عمل کرو گے اور اشاعت کرو گے. اس سے انہوں نے استدلال کیا. اب اس کے اندر ایک بات سمجھو کہ یہ تین لفظ آئے, حکما, علماء اور فقہا, تینوں میں فرق سمجھ لو. حکما کس کو کہتے ہیں؟ یہ حکیم کی جمع ہے. حکیم کہتے ہیں جو مسائل کی علت بھی جانتے ہو اور مسائل کی حکمت بھی جانتے ہو. شرعی مسئلے مسائل کی علت اور اس کی حکمت بھی جانتے ہو, ان کو حکما کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے علماء بن جاؤ. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کے مسائل کو جاننے والا عالم کہلاتا ہے. تیسرا لفظ آیا فقہا. فقی کو کس کو کہتے ہیں؟ جو مسائل کو مع دلائل جانتا ہو. تو مسائل مع دلائل فقہا, صرف مسائل علماء, مسائل علت اور حکمت یہ حکما کہلاتے ہیں. جو تینوں چیز آپ کو ماشاءاللہ حاصل ہو گئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ربانیین بن جاؤ, یعنی حکما, علماء اور فقہا بن جاؤ. یہ استدلال ان کا پورا ہوا. اب ایک دوسری تفسیر امام علی مقام نقل کرتے ہیں. چونکہ یہ تفسیر امام کے مطلب کی نہیں ہے, اس لیے ضعیف قول کے انداز میں نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَيُقَالُ، یہ ہے ضعف کی طرف اشارہ کہ اس آیت میں جو لفظ ربانی آیا کہ ربانی بن جاؤ، اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباره، جو لوگوں کی تربیت کرے پہلے علم کی، چھوٹی چھوٹی بات سکھاوے بڑی بڑی بات بتلانے سے پہلے. یہ ہیں ربانی آدمی، کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلاوے پھر بڑی بڑی باتیں سکھلاوے. تو گویا کہ درجہ بدرجہ لوگوں کو علم سکھلاوے، پہلے بالکل دقی گہری اونچی باتیں بیان نہ کرے بلکہ پہلے آسان عام فہم سادی سمپل باتیں، پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے بڑی بڑی باتیں لوگوں کو بیان کرے. اور یہی ترتیب ہمارے درس نظامی کے اندر ہے، پہلے نور الازام سادے سمپل مسئلے، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ہدایہ میں آئیں گے تو دلائل آئیں گے، پھر آگے حدیث شریف میں جائیں گے تو مستدل آئیں گے کہ کہاں سے یہ مسائل عکس کیے گئے ہیں. تو کہا پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتاؤ، بعد میں بڑے بڑے مسائل سکھلائے جائے. اب یہ جو لفظ آیا صغار العلم قبل کباری ہی، تو اس کا یہ سمپل مطلب یہ ہو گیا، پہلے چھوٹی چھوٹی علم کی بات بتاؤ پھر بڑی بات بتلانا، درجہ بدرجہ علم دو. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ صغار اور کبار، اس سے جزیات اور کلیات مراد لیے ہیں، جزیات اور کلیات مراد لیے ہیں، یعنی جزیات چھوٹے مسائل پہلے سکھاؤ پھر کلی بڑے بڑے مسئلے ان کو کلیات کی شکل میں بتلانا. بعضوں نے اس کا مطلب بیان کیا مسائل واضحہ اور مسائل دقیقہ سے، کہ کچھ مسائل ایک دم واضح ہوتے ہیں پہلے وہ بتلاؤ، جب وہ سیکھ لے وے تو دقیق اور باریک مسئلے بتاؤ. بعضوں نے فروع اور اصول کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلے فروعات سکھلاؤ بعد میں اصول سکھلاؤ. بعضوں نے اس کا مطلب بیان کیا مبادیات اور مقاصد سے، کہ پہلے کسی بھی علم کے مبادیات اور مقدمات سکھاؤ بعد میں مقاصد کا علم سکھلاؤ. اس ترتیب کے اوپر چلو تو تم لوگ جو ہے علم کی دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے. تو ربانی کا ایک دوسرا معنی کیا بیان کیا؟ کہ ربانی وہ ہیں جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرے اور اس بڑی بات کو بیان کرنے سے پہلے. اب یقالو کہہ کر کے جو قول لائے ہیں اس سے بھی بعضوں نے ترجمۃ الباب پر استدلال کیا. کیسے استدلال کیا؟ کہ علم کی تربیت عمل سے پہلے ہیں، علم کی تربیت عمل سے پہلے ہیں، تو علم کا وجود مقدم ہوا اس لیے کہ تربیت کرنی ہے علم کے ذریعے، تو پہلے علم کا وجود ہوگا تو عملی تربیت کریں گے. گویا کہ علم پہلے اور عملی تربیت بعد میں، اس طریقے سے یہ بھی دونوں کے درمیان میں ایک ربط ہو جائے گا. لیکن دوسرے مفسرین نے ربانی کی جو تفسیر کی ہے وہ بھی بڑی جاندار تفسیر ہے، ولکن کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے کیسے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس یہ انسان کے لیے اللہ والا بننے کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے پوری زندگی کے لیے عزائم کر لو اور ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرو کہ قرآن مجید اور دین کی تعلیم تعلم میں لگے رہنا ہے. یہی جو ہے ربانی اور اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ہوٹل موٹل کے چکر میں لگ گئے، کوئی کاروبار میں لگ گیا، کوئی بھینس کے طبیلے میں لگ گیا، کوئی کھیتی میں لگ گیا کہ ابا کا بزنس سنبھالنے کا، ابا میری کب سے راہ دیکھ رہے تھے کہ تم مولوی بن کے آوے نے مجھے بزنس میں ساتھ دے، تو بزنس کے لیے ابا نے مولوی بنایا نا، یہ تو دین کا کام تدریس کے لیے، بھائی پڑھا کہ تو پڑھاؤ اب اس کو، اس سے علم باقی بھی رہے گا اور زندہ بھی رہے گا۔